और बाकी के अंदर रात की नियत जरूरी होगी, और वही है ला सियाम लिमन सियाम मिनल का महमिल। और बाबू ने जवाब दिया है कि साहब रिवायत में रकान मुवक्कन इख्तिलाफ है, फिर ये कि आया वो इब्न उमर पर मौकूफ है या हफ्सा पर है। और साहिब हिदाया ने जवाब दिया है ला सियामा लिमन लम यजमे सियाम का मतलब है अन्नहु मिनल्लैल। कोई आदमी अगर रोजे की नियत करता है कि मैं 10 बजे से रोजेदार हूँ, इससे पहले से नहीं हूँ, तो इस शख्स के रोजे का एतबार नहीं है अगर के पहले से खाया पिया न हो। नियत तो करनी पड़ेगी कि अव्वल वक्त ताखिर वक्त मैं रोजा रखने की नियत कर रहा हूँ। वकील गैर ज़ालिक मिनल अजवा वल्लाहु सुभानहु व तआला अलैह। हजरत इमाम बुखारी, इमाम बुखारी रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु राय इस मसले में कुछ हनफिया ही के मुआफिक मालूम होती है, इसलिए कि उन्होंने जो इस बाब में रिवायतें जिक्र की हैं वो वही आशूरा की और नकल मुतलक की रिवायतें जिक्र की हैं। वल्लाहु तआला आलम। और हो सकता है कि हजरत इमाम बुखारी तमाम मजाहिब से अलग राय रखते हों और उनके यहाँ मुतलकन जिनकी नियत काफ़ी हो, चाहे सौम मुअय्यन हो, गैर मुअय्यन हो, नफल मुतलक हो या और कोई हो। वल्लाहु तआला आलम व इल्मुहु सुभानहु अहकम। और भी इस नाज़िल मुसन्निफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल हद्दसना क़ाल व क़ालत उम्मुद दरदा كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام فإن كنا لا قال فإن صائم يوم هذا فعل هو مصطلح ثواب هريرة بن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنه بالإسناد المسند رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أبو عاصم يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن لقب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو قال فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. وبالإسناد المسند رضي الله تعالى عنه قال باب الصائم يفطر جنبا. अगर कोई रोज़ेदार जनाबत की हालत में हो और सुबह हो जाए और उसने गुस्ल नहीं किया तो आया उसका रोज़ा बाकी रहा या फासिद हो गया? ये मसला बड़ा कसीरुल इख्तिलाफ है। हज़रत अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह बुखारी में इसमें 7 मजहब नकल किए हैं, जिसको मुहशी ने सफ़र 258 पर हाशिया नंबर 4 के ज़ैल में तफसील से नकल कर दिया है। उन सारे मज़ाहिब को नकल करना तो तवालत से खाली नहीं है, अलबत्ता उसमें से जो ज़रूरी मसलक है वो मैं यहाँ पर नकल कर दूँगा। हज़रात जमूर सलफ़ व खलफ़ जिसमें हज़रात इम्मे अरबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन भी हैं, वो फरमाते हैं कि कोई हरज नहीं है, इस शख्स का रोज़ा पूरा हो गया। इसके बिलमुकाबिल बाद सहाबा फजल इब्न अब्बास, उसामा इब्न ज़ैद, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन ये फरमाते थे कि ऐसे शख्स का रोज़ा नहीं हुआ, ख़त्म हो गया, फासिद हो गया। मगर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर अपने इस कौल से रुजू कर लिया था। ताऊस उरवा और इब्राहिम नकवी से मनकूल है, अगर किसी आदमी को अपनी जनाबत का इल्म हो और फिर वो आमदन मुअख्खर कर दे तब तो रोज़ा सही नहीं होगा, वरना सही हो जाएगा। और इब्राहिम नकवी ही से एक कौल ये नकल किया गया है और यही हसन बिसरी से भी मनकूल है कि सौ में फ़र्ज और नफल के में फ़र्क है, सौ में फ़र्ज तो सही नहीं होगा, सौ में नफल सही हो जाएगा। अल्लाह ताला इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला इस मसले के अंदर जमहूर उलमा के हम ख्याल हैं, इसीलिए हजरत उम्मे सलमा व आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल पेश किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजर के तुलू के वक्त जुनूब होते थे। अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम کان یدرکہ الفجر وہو جنب من اہلی ثم یغتسل ویصوم. فریق ثانی کی دلیل یہ تھی کہ ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یامر بالفطر، یعنی اگر کسی آدمی کو جنابت کی حالت میں صبح ہو گئی ہو تو روزہ افطار کر دے. یہ روایت امام احمد، ابن حبان اور اسی طرح سے عبدالرزاق وغیرہ نے موصولاً تقریر فرمائی ہے. جمہور علماء نے اس روایت کے مختلف جوابات دیے ہیں. نمبر ایک، حضرت امام شافعی نے کتاب اختلاف الحدیث میں اس روایت کو مرجوع قرار دیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو اس لیے راجح بتلایا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے ان کی موافقت کی ہے، نیز یہ دونوں زوجہ رسول ہیں، لہذا ان کو واقعیت کا زیادہ علم ہوگا، اور ابو ہریرہ کی تنہا روایت پر ان دونوں کے بیان کو ترجیح حاصل ہوگی. نمبر دو، محدث ابن خزیمہ، ابن منذر، امام صحابی ابو سلیمان خطابی فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث منسوخ ہے. یہ تو اس وقت کی ہے جبکہ جماع اور عقل اور شرب نوم کے بعد جائز نہیں تھے. فضل حق تعالی شانہ نے سونے کے بعد بھی ان چیزوں کی عباحت کر دی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی شانہ نے جماع اور عقل و شرب کی تا تبین اجازت دی ہے. اب اگر کوئی آدمی بالکل رات کے آخری سیکنڈ تک اپنی بیوی سے مشغول رہا اور عین طلوع کے ساتھ اپنے ذکر کو نکال لیا تو ظاہر ہے کہ شخص کا روزہ آیت کے حکم کے مطابق ہے. اب اس کا غسل جو واقع ہوگا وہ طلوع فجر کے بعد واقع ہوگا، تو یہ طلوع فجر کے وقت جنوب ٹھہرا معلوم ہوا کہ بنسل آیت جنوب کا روزہ صحیح ہو جائے گا. نمبر چار، نمبر تین، بعض علماء نے دونوں روایتوں میں جمع کیا ہے. یوں فرماتے ہیں کہ اصل میں ابو ہریرہ کی حدیث ایسے شخص کے بارے میں ہے جو جماع میں مشغول رہے اور طلوع فجر ہو جائے اور وہ اخراج نہ کرے، کیونکہ حدیث کے الفاظ من ادرک الفجر جنوبا فلا یصم یا فلیفطر، تو مطلب یہ ہے من ادرک الفجر وهو مشغول فی عمل الجنابت فلا یصم. جو اس حال میں مجامع ہے اور جماع پایا گیا بعد طلوع تو اس کا روزہ ہوا ہی نہیں، اس لیے ایسے شخص کو بہرحال قضا کرنی پڑے گی. نمبر چار، بعض علماء نے اس کی یہ توجیہ کی ہے، اصل میں دو صورتیں ہیں، ایک استحبابی اور ایک ایجابی. حدیث ام سلمہ و عائشہ تو اباحت پر محمول ہیں، اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استحباب پر محمول ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلمہ احکم. ایک پانچواں جواب سنو، بعض علماء نے پانچواں جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں تھا من ادرک الفجر وهو جنب فلا یفطر، روایت میں راوی کو غلطی ہو گئی اس نے کہہ دیا فل یفتر، لیکن یہ جواب غلط ہے. اس طرح سے تو بہت سی روایات سے بالکل اعتماد ہی اٹھ جائے گا، ہر شخص یہ کہہ سکے گا کہ یہاں تھا فلا یفتر بن گیا فل یفتر، یہاں تھا فلا یفعل بن گیا فلا فل یفعل، یہاں تھا فل یفعل بن گیا فلا یفعل. ہر آدمی اس طرح کی جو ہے توجیحات کرتا رہے گا اور روایات میں بالکل اعتماد جاتا رہے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بحالت جنابت اگر صبح ہو گئی تو روزہ صحیح نہیں ہوگا، وہ ام سلمہ اور عائشہ کی روایت کو خصوصیت پر محمول کرتے ہیں. جمہور علماء کہتے ہیں خصوصیت محض احتمال سے ثابت نہیں ہوتی، اور ابو ہریرہ کی روایت تنہا اس بات خصوصیت کے لیے کافی نہیں، اس لیے کہ اولاً تو اس میں اختلاف ہے رفعاً ووقفاً، اور اگر اس کو مرفوع مان لیا جائے تو پھر جو ہے وہ حدیث محتمل ہے اور منسوخ ہے یا معول ہے. واللہ تعالی اعلم واحکم. وبالاسناد المسند رضي الله تبارك وتعالى قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي المولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن قال جيت انا وابي حتى دخلنا على عائشة ام سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها ها وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبة الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ان اباه عبد الرحمن اخبر مروان ان عائشة ام سلمة رضي الله تبارك عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر ويوم من اهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن حارث اقسم بالله لتفزعن بها ابا هريرة ومروان على المدينة. فقال ابو بكر فكره بذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا ان نجتمع بذي الحليفة وكانت لابي هريرة هنالك ارض، فقال عبد الرحمن لابي هريرة اني ذاكر لك امرا لولا ان مروان اقسم علي فيه لم اذكره لك، فذكر قول عائشه ام سلمه رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقال كذلك حدثني فضل بن عباس وهو اعلم. وقال همام بن عبد الله ابن عمر عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يامر بالفطر والاول اسند. ان عائشه ام سلمه اخبرتا. حافظ بن عبد البر فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح اور متواتر ہے، یعنی یہ مضمون متواتر ہے. مروان نے عبد الرحمن بن حارث سے کہا میں تم کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں کہ البتہ اس سے ابو ہریرہ کو گھبرا ہو جا کر با حاشیے کی روایت ہے لتقرعن بها ابا ہریرہ، جس کے ذریعے ابو ہریرہ کو کھڑکھڑا ہو جا کر کے، یعنی ابو ہریرہ فتویٰ دیتے ہیں کہ من ادرکہ الفجر وهو جنوب فل یفطر، اور یہ حدیث ان کے فتوے کے خلاف ہے، لہٰذا ذرا ان کا کان کھٹکھٹاؤ کہ تم کیا فتویٰ دے رہے ہو. وہ مروان یوم دن علی المدینہ، اور مروان ان ایام میں مدینہ کا گورنر تھا. ابو بکر ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن حارث نے یہ بات پسند نہیں کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ابو ہریرہ کے تلمیذ تھے، اور استاد کے سامنے جا کر یوں خام خواہ تردیدی کلام پیش کرے بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اتفاقاً جو ذو الحلیفہ میں جمع ہو گئے، وہاں ابو ہریرہ کی کاشت ہوتی تھی. حضرت عبد الرحمن نے ابو ہریرہ سے یوں کہا ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، اگر مروان نے قسم نہ دلائی ہوتی تو میں نہ ذکر کرتا. اور اس کے بعد حضرت عائشہ و ام سلمہ کا قول ذکر کیا، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کذالک حدثنی الفضل بن عباس وهو عالم، یعنی میں نے یہ روایت براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی نہیں، حضرت فضل بن عباس سے سنی ہے، وہ اپنی روایت کو زیادہ جانتے ہیں. وهو عالم، اسی طرح ہمارے یہاں متن میں واقع ہوا ہے، لیکن نصفی کی روایت میں ہے وَهُنَّ عَالَمُ، اس صورت میں مراد ازواج مطہرات ہیں. اسی طرح تحاوی کی روایت میں واقع ہوا، مسلم کی روایت میں ہے فقال ابو ہریرہ اہما قالتا لق قال نعم قالہما اعلم، کیا ان دونوں نے تم سے یہ بات کہی ہے، یعنی ام سلمہ و عائشہ نے. اس پر عبد الرحمن نے فرمایا کہ ہاں، تو فرمایا ہما اعلم، یہ دونوں مسئلے سے زیادہ واقف ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں۔ پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو راجح تھا پہلے اس کو ذکر کر کے اس کی دلیل پیش کر دی، اب جو اس کے معارض روایت ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقال حمام وابن عبداللہ بن عمر عن ابی ہریرہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یامر بالفطر ولو بالغسل۔ حمام کی روایت امام احمد اور ابن حبان نے، اور ابن عبداللہ کی روایت عبدالرزاق نے موصولاً تقریر کی ہے۔ بخاری ابو ہریرہ کی یہ روایت پہلی روایت کے جو حضرت عائشہ و ام سلمہ سے نقل ہوئی ہے معارض ہے، اس لیے امام بخاری اپنے انداز پر فیصلہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ولول اسند، یعنی جو ہے ام سلمہ و عائشہ کی روایت سند کے اعتبار سے ابو ہریرہ کی اس روایت سے اقوا و ارجح ہے۔ گویا بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں متعارف روایات میں مسلک ترجیح اختیار کیا ہے۔ میں نے اب تک جو جوابات دیے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان روایات میں کئی مسلک ہیں۔ اول مسلک ترجیح جو بخاری نے اختیار کیا ہے اور یہی امام شافعی نے اختلاف الحدیث میں ذکر کیا ہے۔ دوسرا مسلک نسخ ہے جو ابن خزیمہ، ابن حبان اور اسی طرح سے تہاوی اور خطابی اور ابن منذر نے اختیار کیا ہے۔ اور تیسرا مسلک مسلک تاویل ہے، یہ امام شافعی سے منقول ہے احمد ادرک فجر وہو مدخل ذکرہ فی فرج امراته۔ اور چوتھا مسلک مسلک جمع ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت ابو ہریرہ اولویت پر محمول ہے اور عائشہ اور ام سلمہ کی روایت اباحت و اجازت پر محمول ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ وبالاسناد المسند رضی اللہ تبارک تعالی عنہ قال باب المباشرت للصائم۔ مباشرت کے معنی ملامست کے، مراد یہ ہے کہ فرض کے علاوہ مرد اپنی عورت کے سارے بدن سے مس کر سکتا ہے، اس میں قبلہ بھی داخل ہے اور اس کے اندر جو ہے ذکر سے فرض کو چھوڑ کر باقی اور بدن سے انتفاع حاصل کرنا بھی داخل ہے۔ فقہاء حناف نے لکھا ہے کہ مباشرت اور قبلہ وغیرہ مکروہ ہیں۔ صاحب در مختار نے مباشرت، فقہاء حناف نے لکھا کہ مباشرت اور قبلہ وغیرہ اگر امن نہ ہو تو مکروہ ہیں اور اگر امن ہو تو مباح ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ مباشرت فاحشہ میں بھی یہی تفصیل ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مباشرت فاحشہ ہر حال میں مکروہ ہے، چاہے امن ہو وقوف الجماع کا اور چاہے نہ ہو، اور مباشرت فاحشہ یہ ہے ان یتجردان ویلزق فرض احدہما بفرض الاخر لا حائل بینہما۔ اس لیے کہ یہ حالت ایسی ہے کہ اس میں آدمی جماع سے بچ نہیں سکتا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے یہاں مضغ فاحشہ جو ہے قبل فاحشہ یہ بھی ہر حال میں مکروہ ہے۔ قبل فاحشہ یہ ان یمزغ شفتیہا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ وقالت عائشہ تو یحرم علیہ فرجہا، معلوم ہوا کہ اس کے ماں سوا باقی دیگر بدن سے لذت حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وبالاسناد مصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا سلیمان بن حرب بن شعبۃ عن الحکم بن ابراہیم عن الاسود بن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبل و یباشر وہ صائم وکان املککم لعربہ وکان املککم لعربہ۔ عرب راک حمزہ کے کسرہ اور را کے سکون کے ساتھ، اور عرب بفتح را و بفتح الحمزہ دونوں طرح مروی ہے. پہلا مشترک ہے حاجت اور عزم کے معنی میں، اور دوسرا صرف حاجت کے معنی میں آتا ہے. یہ جو ہم نے نقل کیا ہے کہ لفظ عرب بکسر الحمزہ و سکون الرا مشترک بمعنی الحاجت والعزم ہے، اور عرب بمعنی الحاجت ہے. اسی طرح تمام اصحاب لغت علامہ ابن اثیر جذری، صاحب قاموس علامہ سیوطی اور دیگر حضرات نے تصریح کی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس کا عکس نقل کر دیا ہے، یہ وہم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد مبارک کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر پورا قابو اور کنٹرول حاصل تھا، اور آن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مباشرت و تقبیل کرتے تھے، لہذا تم کو یہ چاہیے کہ تم آن حضور کی ریس نہ کرو، ان کو تو قابو تھا، وہ حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اور تمہیں اپنے اوپر کوئی اطمینان نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم تھوڑی سی مباشرت کرو، ہاتھ منہ پر پھیرو، پستان پر پھیرو، اور پھر اس کے بعد اس سے آگے پہنچ جاؤ، اس لیے تمہیں احتیاط ہی کرنی چاہیے. یہی اس کا گہرا مطلب ہے. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. وقال ابن عباس عرب حاجہ، وقال طاووس غیر عرب کا الاحمق لا حاجت له فی النساء. واللہ سبحانہ و تعالی عالم.
بات نہیں ہے،
والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال تعالى وقال دار النذير النظر فأمنا يتم صومه. اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کی تقبیل کر لی اور منی نکل آئی تو بالاجماع اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. قضا قاله ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی. لیکن ابن حزم کہتے ہیں لا یفطر. اور اگر کسی کو مزید فائد ہو گئے حنفیہ امام شافعی کے یہاں روزہ فاسد نہیں ہوگا, مالک و رحمت کے یہاں فاسد ہو جائے گا. وقال جابر بن زید نظر فامنا یتم صومه. اگر کسی آدمی نے اپنی عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کی اور منی فارغ ہو گئی, جابر بن زید شاشا فقیہ بدری کہتے ہیں اپنا روزہ پورا کر لے. در مختار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر بار بار اپنی بیوی کی شرمگاہ کو دیکھا تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اگرچہ انذار ہو جائے. یہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی مسلک ہے. امام مالک و احمد فرماتے ہیں کہ نظر الفرد کی صورت میں اگر انذار ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا, اور اگر مزی خارج ہو گئی تو جمہور کے یہاں فساد نہیں ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس صورت میں بھی فساد ہو جائے گا. رضی اللہ تعالیٰ قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال فحدثنا عبد الله بن مسلم قال مالك بن هشام عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قال ان كان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم لا يقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم زحكت ثم زحكت. اس سے اشارہ مقصود تھا کہ خود صاحبت الواقعہ ہیں یا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت یاد آ گئی اور اس کی لذت پر ہنس پڑی, یا یہ کہ خجالت کی وجہ سے ہنسی. کئی احتمالات ہیں. اور اسناد مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن ابی عبد اللہ بن یحیی بن کثیر عن عبد اللہ بن سل ابی میں کے ساتھ ایک اونچی چادر میں لیٹی تھی, اچانک مجھے حیض آ گیا, میں ایک طرف کو نکل گئی اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے لے لیا. خطو سیاغہ قیضہ تھی. قیضہ حاج کثرہ کے ساتھ مراد ہے حالت حیض, یعنی حیض کی حالت میں جو کپڑے کرسوس وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ لے لیے. اور اگر حیضتی ہو تو بھی معنی صحیح ہے, حیض کے مخصوص کپڑے ہوں گے تو لے لیے. فقال مالک انفس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات تم کیوں نکل گئی. انفس سے کیا تم کو جو ہے حیض آ گیا. انفس سے میں نون مفتوح ہے اور فا مقصور ہے, فستے کے معنی میں ہے, کیونکہ انفس سے میں اگر پڑھا جائے نون کے ضمہ کے ساتھ تو یہ نفاس کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ داخل ہو گئی, یہ دونوں ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحالت صوم ان کی تقبیل فرماتے تھے. اسناد مسلم رضی اللہ عنہ قال باب الاغتسال الصائم. بحالت روزہ جمہور علماء کے ہم کرنے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے. البتہ حضرات احناف رحمۃ اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے کے اندر کراہت نقل کی گئی. امام حنیفہ فرماتے ہیں اگر پورے آدمی جو ہے روزہ میں غسل کرتا ہے اس طور پر کہ اس سے ظاہر ہو کہ اس کو روزہ شاہ گزر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے. ویسے حنفیہ کا مقتبی قول میں امام ابو حنیفہ یوسف کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ روزہ میں تو غسل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ عورتیں بھی کہ آدمی خام خواہ کے واسطے یہ ظاہر کرے کہ رب اس کو شاک ہو رہا ہے, یہ کیا ضروری ہے کہ شاک ہونا ظاہر کرے؟ تبرک کے لیے غسل کرنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے جمہور پر رد کیا ہے اور ان لوگوں کی تائید کی ہے جو اغتسال صائم میں کوئی کراہت محسوس نہیں فرماتے ہیں. وَبَلَّغْنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صَوْمًا فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر امام بخاری نے اپنی تاریخ میں موصولاً روایت کیا. وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامُ وَصَائِمٌ, شعبی حمام میں بحالت سوم داخل ہے. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْخِضْرَ لِلشَّيْخِ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزے کی حالت میں ہانڈی چکھنے یا کسی چیز کے چکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں. روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ حنفیہ میں عقیل حنبلی فرماتے ہیں ضرورت ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ورنہ مکروہ ہے. حضرات شافعیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولا یہ ہے کہ آدمی اجتناب کرے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں, فرماتے ہیں احب ان یجتنب ذوق شیء فان فعل فلا یضره ولا باسه. اچھا جی, اگر کسی آدمی نے کوئی چیز چکھی اور اتفاق سے حلق میں اس کا کچھ اثر محسوس ہوا تو کیا ہوگا؟ حنفیہ نے صاف تصریح کی ہے کہ ایسے شخص کا روزہ فاسد ہو جائے گا. وقال الحسن لا باس بالمضمضة والتبرك للصائم, صائم کے لیے کلی کرنے اور ٹھنڈک حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. وقال ابن مسعود اذا كان صوم احدكم فليصل دينا متضجرا, اگر کوئی آدمی روزے دار ہو تو اس حال میں صلح کرے کہ تیل لگا ہوا ہو بدن پر اور کنگھا کیے ہوئے ہو تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتا چلنے پائے کہ جناب روزے دار ہیں. وقال انس انی ابذن تطحم فی, حضرت انس فرماتے ہیں میرے ٹپ ہے جس کے اندر میں گھستا ہوں وہ انا صائم اور روزے دار ہوتا ہوں. ابذن, حمزہ پر تینوں حرکات نقل کی گئی ہیں, اصل میں یہ ابذن فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ٹپ کے, جس کے ذریعے سے پانی نکال کے چھڑکا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ غسل صائم میں کوئی حرج نہیں ہے. وکان ابن عمر یستاق اول النہار و آخرہ, حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ دن کے ابتدا اور انتہا میں مسواک کرتے تھے. یہ اثر ابن ابی شیبہ نے اس کے معنی کے ساتھ روایت کیا ہے اور یہ حنفیہ کا مسلک ہے. اسی کو شافعیہ میں سے ابو شامہ ابن عبد السلام امام نووی نے اختیار کیا ہے اور ترمذی نے امام شافعی سے نقل کیا ہے. لیکن امام شافعی کا مشہور مسلک یہ ہے کہ زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے. وقال ابن عباس لا باس بالسواك الرطب قيل له طعم قال والماء له طعم وان تتمضمض به. حضرت ابن سیرین نے فرمایا تب مسواک میں کوئی مذائقہ نہیں, ان سے کہا گیا اس میں تو لذت ہوتی. فرمانے لگے پانی کے اندر بھی تو لذت ہوتی حالانکہ ان سے کلی کرتے ہو, جب کلی کرنا اور کرنے کے وقت پانی کی لذت مضر نہیں ہے تو مسواک کرتے ہوئے اس کی لذت مضر کیوں کر ہو سکتی ہے؟ ولم يرى انس والحسن وابراهيم بالكهر للصائم باسا, حضرت انس اور حسن اور ابراہیم نے صائم کو سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا. صائم بحالت الصوم سرما لگا سکتا ہے یا نہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلا قرار لگا سکتا ہے اور اگر حلق میں کچھ محسوس ہوا تو وہ فاسد نہیں ہوگا. امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے اور اگر جو ہے حلق میں کچھ محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اس مسئلے میں دونوں طرح کی روایت, ابو داؤد میں تو روزے کے بارے میں وارد ہوا ہے لیتقی الصائم, اور ترمذی شریف میں ہے کہ عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں سرما لگا سکتے ہیں. دونوں باب کی روایات سب مجروح ہی مجروح ہیں. البتہ حافظ ابن حجر نے تلقی تحریر میں بحوالِ شعب الایمان البیہقی ابن عباس سے ایک روایت کو لسان کی بسند جدید نقل فرمائی ہے، یعنی ایسی طرح سے نقل کی ہے جس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جہد ہونے کا فیصلہ کیا ہے. اب اس کے بعد یہ سمجھو کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس پورے باب کے اندر جو آثار ذکر فرمائیں ان سب کا مقصود یہ ہے کہ سائن کو غسل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اس واسطے کہ جو لوگ سائن کے لیے اقتصاد کو مکروہ سمجھتے ہیں ان کے مکروہ سمجھنے کی دو علتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس خوف کی وجہ سے مکروہ سمجھتے ہیں کہ حلق میں پانی نہ پہنچ جائے، تو یہ علت بھی باطل ہے اس لیے کہ سائن کو مزمزہ اور مسواک اور ذوق قبر وغیرہ کی اجازت ہے، اور اگر مکروہ سمجھتے ہیں وہ اس لیے کہ اس میں تناؤ کی صورت ہے تو سلف صالح نے ترقو اور تجمل کو پسند کیا ہے کہ کنگھا کرنے کا حکم دیا، تیل لگانے اور سرما لگانے کی اجازت دی ہے. اس تقریر کے بعد آثار باب سارے کے سارے ترجمہ کے باب کے مطابق ہو جاتے ہیں. وفي الإسناد المسلم رضي الله تبارك وتعالى قال حدثنا أحمد بن سالم قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن شهاب عروة بن أبي بكر قال قال عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان النبي صلى الله تبارك وتعالى على قاعدة في بيته الفجر في رمضان من غير علم فيغتسل ويصوم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر رمضان میں پاتی تھی بلا احترام کے، بس آمود صلی اللہ علیہ وسلم مصر کرتے اور روزہ رکھتے تھے، یعنی آپ کو جناب اللہ حالت لاحق ہوتی تھی بسبب جماع کے نہ سب کی بسبب احتلام کے. وبل اسنا المسلم رضی اللہ تبارک تعالی عنہ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک بن سمیع مولا ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن المغیرہ انه سمع ابا بکر بن عبد الرحمن قال كنت انا وابي فذهبت معه فدخلنا على عائشة رضي الله عنها فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليس له جرم من جماع غير احتلام ثم يصوم. ثم دخلنا على أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها فقالت مثل ذلك. قال أبو جعفر سألت أبو عبد الله إذا أفطر يفطر مثل الجامع قال لا أنا ترى الأحاديث لم يقدم الإنسان الظهر. قال أبو جعفر سألت أبو عبد الله یہ عبارت اور یہ قول نصف مصریہ میں تو موجود ہے. اسی طرح سے شعراء علامہ کرمانی حافظ ابن حجر علامہ عین قطرانی شیخ الاسلام ذکریانی اور اولا یہ ہے کہ یہ قول اس باب کے بجائے باب اخراجان فی رمضان میں ہونا چاہیے جو تین ابواب کے بعد آ رہا ہے. بہرحال اب جعفر اور راقب القاری کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے رمضان شریف میں بالقصد کھا پی کر روزہ افطار کر لیا تو اس پر مجامعہ کی طرح کفارہ آئے گا، یعنی حضرت امام بخاری نے فرمایا لا اس پر کفارہ نہیں آئے گا، اور دلیل میں پیش کیا کہ احادیث میں وارد ہے من صام یوم من رمضان من غیر عذر لم یقضی و انسان الدہر. اگر کوئی آدمی بلا عذر کے رمضان میں افطار کر دے اور بلا مرض کے تو ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھتے رہے تو یہ کافی نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ ایسے شخص کے ذمے کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اگر کفارہ اس کے اس عذر کا اور اس کی اس غلطی کا مستحق ہوتا تو لم یقنی و انسان الدہر کیوں اشارت فرمایا جاتا. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام بخاری کے نزدیک کفارہ صرف اس شخص پر واجب ہے جو قصدن جماع کر لے، اور اگر کسی آدمی نے کھا پی کر اپنا روزہ فاسد کر لیا تو اس کے ذمے امام بخاری کے نزدیک کفارہ واجب نہیں ہوگا. یہی سے علامہ ابن قطار اور علامہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا ذوق نکلتا ہے جو انہوں نے باب اذا جامع فی رمضان کے ذیل میں کی ہے، جس کی طرف آج اشارہ آ رہا ہے. وبالاسناد المسلم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ باب الاصائم اذا اکل او شرب ناسیا. اگر روزے دار نے بھول کر کھا پی لیا تو کیا حکم ہے؟ حضرات جمہور ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ باقی ہے فاسد نہیں ہوا. مالکیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ اس کا روزہ فاسد ہو گیا. حضرت امام بخاری نے اس مسئلے میں جمہور علماء کی تائید کی ہے اور مالکیہ پر رد کیا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا نسی اکل و شرب فلیتمه وانما اطعمه الله وسقاه. اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے, اللہ نے تو اس کو کھانا کھلا روزہ پی پانی پلایا ہے. عمر بھر میں اس طرح کی دو قصے پیش آئے. ایک مرتبہ ناپالگی کے دور میں روزے کے شوق میں روزہ رکھ لیا, بچے گنا چوس رہے تھے شروع کر دیا اور اس کے بعد جب یاد آئے تو خود خود کرنے لگے. اور ایک مرتبہ ابھی دو سال پیش تر 15ویں شعبان کا روزہ تھا, بس ایک بات پر سخت غصہ آ گیا. اب اس غصے میں اتنی تیزی آ گئی کہ جس کی کوئی حد نہیں. ایک دوست مل گئے, وہ سمجھاتے ہوئے پکڑتے ہوئے گھر لے گئے. وہاں لے جا کر کے کہنے لگے بھائی تمہاری کیا ضیافت کروں, یہ لاؤں وہ لاؤں. خیر وہ کشمش لائے بادام لائے, کچھ کھاتا رہا پیتا رہا. کھاتا کھاتا میں نے کہا پانی پلاؤ, انہوں نے پانی پلایا. پانی پینا تھا کہ ایک دم یاد آ گیا کہ میں تو روزے سے تھا. میں نے کہا میں تو روزے سے تھا اور اس کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کیا, اس لیے کہ مجھے اس دن تھا بخار اور روزہ رکھا اس لیے نہیں تھا کہ صحیح. روزہ رکھنے کا شوق اس لیے ہوا تھا کہ سب روزے دار تھے تو ہم نے سوچا ہم بھی رکھ لیں. اور صحیح کھائی نہیں تھی بلکہ چائے تک نہیں پی تھی بلکہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیا تھا. تو اللہ میاں نے دوپہر کو جب عین پیاس کا وقت آیا پانی کھلوا دیا, بادام کھلوا دیا, کشمش کھلوا دی. بہت کم ایسا ہوتا ہے. بخار لکھا ہے کہ اگر بوڑھے بوڑھی ہوں بہت بالکل پھوکٹ اور وہ روزہ رکھے ہوئے ہوں اور بھول کے کھانے پینے لگے تو انہیں کچھ کہنا نہیں چاہیے بخار سے. وقال عطاء ان استنفر فدخل الماء في حلقه لا باس به بترده. اگر کسی آدمی نے استنشاق کیا اور پانی حلق میں داخل ہو گیا تو کوئی مضائقہ نہیں, وہ تھوڑے اس کے لوٹانے پر قادر تھا. اگر استنشاق میں پانی حلق میں گھس جائے تو کیا حکم ہے, روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ امام شافعی احمد تو فرماتے ہیں روزہ باقی ہے, ابو حنیفہ اور مالک فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا. فریق اول نے خطا کو نسیان کے ساتھ لال کیا ہے اور رفع امت اور نسیان سے لال کیا ہے. اور حضرات جمہور مالکیہ حنفیہ فرماتے ہیں خطا نسیان میں فرق بالکل کھلا ہوا ہے. نسیان میں آدمی کا ارادہ نہیں ہوتا, پھر ارادہ ثابت ہوتا ہے. اور خطا کے اندر ارادہ ہوتا ہے لیکن فعل میں غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ ظاہر ہے جہاں ارادہ ہو اور جہاں نہ ہو دونوں میں فرق ہونا چاہیے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. میرے نزدیک تو لم یملک ردہ علیہ اور خرجہ. وقال حسن ان دخل حلقہ و زباب فلا شیء علیہ. اگر کسی کے حلق میں مکھی داخل ہو گئی تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. یعنی